یہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، تو قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے اور ان کے چہرہ مبارک پہ ان کے بیٹے کا کرتا ڈال لینے سے ان کی بینائی کا لوٹنا، یہ بھی قرآن کریم میں آیا. یہ دونوں چیزیں معجزہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں محبت میں بھی پیش آتی. آدمی جب محبت کی ایک انتہا پہ پہنچ جاتا ہے نا، جس میں اپنا اختیار سارا سلب ہو جاتا ہے، اس مقام پہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جو محبوب کے دل میں آئے وہی اس کے دل میں آئے، جو اس کے دل میں آئے وہی اس کے دل میں آئے. فیض نے کہا ہے نا کہ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. تو جو اختیارات چھن جاتے ہیں نا اور آدمی اس محبت میں فنا ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ آدمی کشش محسوس کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف معجزے میں ہو. عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے نہیں سنا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں جب اولاد کا جنم ہوتا تھا تو بچہ جب بھی خواتین پیش کرتی تھیں تو وہ اسے سونگتے تھے. کسی نے کہا میرے مومنین یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے یا اس بیٹی کو زندگی میں کہیں تکلیف پہنچے تو اس کا اثر میری روح تک بھی پہنچے. سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کربلا میں ہوا ہے اس کا اثر عالم قدس تک پہنچا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو سر مبارک پہ بھی کوئی چیز نہیں تھی اور داڑھی میں بھی مٹی کے اثرات اور چہرہ مبارک بھی ایسا دھند تھی، غبار تھا. میں نے کہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے، اور میں نے دیکھا شیشے کا ایک برتن ہے، شیشہ چونکہ پاک اور بہت ہی نفیس سمجھا جاتا ہے تو اس میں خون کے لوتھڑے اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں. میں نے عرض کیا یہ کیا ہو گیا آپ کو، تو میں تمہیں پتا نہیں حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا ہے، یہ اپنے بچوں کا خون جمع کر رہا. تو جب اٹھے تو انہوں نے کہا اس تاریخ کو لکھ لو. یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، ان کا لکھ لو اس تاریخ کو. تو جب بعد میں اطلاع پہنچی ہوئی تاریخ تھی. تو یہ محبتوں میں ہو جاتا ہے. نفس جو ہے نا انسان کا، بنیادی طور پہ نفس نام ہے ایبلٹی آف لو، محبت کی استعداد کا. آدمی اس ایبلٹی کو جتنا نیچے استعمال کرتا ہے اتنا ہی ذلت میں گرتا ہے، اور جتنا جتنا سفلی چیزوں سے، فنا ہو جانے والی چیزوں سے، مٹ جانے والی چیزوں سے، خدا کی نافرمانی کی چیزوں سے جتنا یہ عشق بڑھتا جائے گا اتنا ہی رسوا ہوگا. اور یہ استعداد نفس جب اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا، روح ہے، خدا ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی ذات ہے، عالم ارواح ہے، عرش ہے، یہ آسمانوں کی طرف اوپر جب اٹھتی ہے یہ استعداد نفس کی، تو وہ پھر جتنا اوپر چلا جاتا ہے اتنی ہی خاموشی بھی طاری ہو جاتی ہے، اتنی ہی انقطاع بھی طاری ہو جاتا ہے، پھر اس پہ سلطنت شب کے اسرار کھلتے ہیں. پھر اللہ کا قرب اور فرشتوں کا قرب اسے جس حال میں لے جاتا ہے نا، پھر وہ گنگا ہی ہو جاتا ہے، اسی لیے حضرت مجدد رحمت اللہ نے فرمایا کہ حیرت میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ خوشبو محسوس کرنا اتنے دور سے بالکل ٹھیک ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا قرب محسوس کرتے تھے. صحیح بخاری میں نہیں آیا, اب کتنی حدیثوں کا انکار کرنے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر داخل ہوئے اور انہیں اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے, ایسے لگتا ہے ایسے کوئی آدمی آیا ہے یہاں. تو انہوں نے کہا ایک آدمی آیا تھا, یہ حلیہ تھا. کہنے لگے وہ تو میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے کچھ کہا. تو کہنے لگی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ غیر تبابک, چوکھٹ بدل لو. تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا کہہ کے گئے ہیں. تو طلاق ہو گئی, پھر دوسری شادی کی, پھر وہ آئے گھر شکار سے. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آدمی, ایسے لگتا ہے اسے گھر میں کوئی آدمی آیا ہے. تو یہ قوت احساس, قوت ادراک تک پہنچاتی ہے جب دل صاف. اس لیے جس شخص کا باطن جتنا صاف ہوتا ہے اور جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اتنا ہی عالم آخرت کے حقائق کو کھینچ لیتا ہے, فرشتوں سے چھین کے لے آتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً. قیامت کے قرب میں جب تمہیں رہنمائی کے لیے کوئی آدمی نہیں ملیں گے نا, تو تم میں جو آدمی جتنا سچ بولے گا خواب میں اتنی صحیح رہنمائی اس کی جائے گی. کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو رہنمائی کے بغیر تو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس سے یہ ہو جایا کرتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کی انتہا بھی ہو جاتی ہے, وہ انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ اس محبت میں فنائیت کے بعد کبھی کبھی اپنا جسم اس کا جسم محسوس ہونے لگتا ہے. کئی منٹ گزر جاتے ہیں اور آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ میں کیا ہو گیا ہوں, میں تو وہی بن گیا ہوں جو وہ ہے. اس لیے اس مقام پہ پہنچ کے عشق کی جب انتہائی منازل آتی ہیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے, بےمانہ کہ وہ پھر کچھ سنتا نہیں اس کے خلاف. اور تعصب کی انتہا جب آتی ہے تو دماغ اندھا ہو جاتا ہے, اس کی کسی اچھی بات کو سننے دیکھنے کے لیے بھی اسے طاقت نہیں رہتی, تاب نہیں رہتی. تو یہ تو بہت معمولی بات. مصیبت اور آزمائش میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایسے ہے تو کیا مصیبت اور آزمائش کسی گناہ کے؟ نہیں نہیں, دونوں میں فرق ہے. مصیبت کا آ جانا جو ہے نا وہ جبری ہے, اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. اللہ پر جبر مصیبت کو نافذ کر دیتا ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے فطرت اور ایک ہے ہدایت. ہدایت ہمیشہ انسان کے اختیار میں رکھی گئی ہے, اسی لیے تو دعا آپ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت انسان کے اختیار میں ہوتی ہے, اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے اصل میں اختیار میں ہوتی ہے, لیکن انسان کو ہدایت پر اختیار ہوتا ہے. اذان ہوگی, نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی, روزے رکھو نہ رکھو تمہاری مرضی. اور ہدایت کے اختیار سے بھی بڑی چیز فطرت ہے, اور فطرت جبرن نافذ کی جاتی ہے, کوئی آدمی اس سے نہیں بچ سکتا. زلزلہ آ جائے, سیلاب آ گیا, پوری کوشش کے باوجود کہ قرض سے بچے قرض میں پھنس گیا. اس اگلے فکرے کا کوئی غلط مطلب نہ لے لینا, اگر لوگے تو تم ذمہ دار ہو میں نہیں, ولیعوذ باللہ. کبھی کبھی جبرن بدکاری نافذ ہو جاتی ہے, اس پہ کوئی حل نہیں. فطرت کا جبر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرف اشارہ فرمایا ترمذی وغیرہ کی روایات میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کچھ کر لو, جس بچے نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے, تدبیریں تمہاری کچھ فائدہ نہیں دیں گی. یہ جبر ہے نا, جس روح نے آنا ہے آنا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے اس کے نصیب میں جتنا زنا لکھ دیا گیا ہے وہ لا محالہ اسے پہنچ کے رہے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے. تو جبر ہے فطرت کا. اس پہ اگلی بحث اٹھتی ہے کہ پھر سے گناہ کیوں ہوتا ہے. پھر اس سے اگلی بحث اٹھتی ہے کہ اس کے گناہ کا آخرت میں بنے گا کیا. یہ ساری باتیں مثنوی میں معروم نے لکھی ہیں بڑی تفصیل سے, اسے دیکھنا چاہیے, اسے پڑھنا چاہیے. پڑھتے آپ نہیں نا تو آپ کیا کریں گے. تو اس لیے جبر تقدیر کا نافذ ہو کے رہتا ہے, اور بسا اوقات اس کا اتنا اللہ کی تقدیر کا اثر بالکل ختم نہیں ہوتا. بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے البتہ کہ ایک آدمی کی عمر کے متعلق لکھ دیا گیا کہ یہ جب 60 سال کا ہوگا تو اس عورت کے ساتھ ایسے ایسے ہو جائے گا, ہو جاتا ہے. اور وہ ولایت کے اس درجے تک پہنچ گیا ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے یہ گناہ اور یہ چیزیں بڑی بہت دور ہو جاتی ہیں. تو یہ حالت اس کی خواب میں طاری کر دی جاتی. تو کیا ہوا, خواب میں ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا, بس ختم ہوئی بات. اللہ کی تقدیر اس طرح نافذ ہوتی ہے, اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے. یہ اسی لیے ہم بار بار ریفرنس قرآن کا اور حدیث کا دیتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا وہ صوفیہ کو خام خائی بدنام کرتے پھرتے ہیں. قرآن کریم میں کیا آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو کوڑے لگائے گا, تو جب وہ ٹھیک ہو گیا نعم العبد, ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا, بڑا اللہ کو اس سے پیار تھا. ایک ہے بندے کو خدا سے محبت ہو جانا, اور ایک ہے کہ ذات باری تعالیٰ خود اس کی طرف رجوع فرما لے. سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آئی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت ملمت بالذنب, عائشہ جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں تم پہ اگر یہ واقعی سچ ہے, فاستغفری لربک, اپنے رب سے معافی مانگ لے. فان العبد اذا اعترف بذنبه, آدمی جب گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ, اللہ خود اس کی طرف آتا ہے. یہ مقام آ جائے جب کسی انسان کا, قرآن کریم میں آیا ہے کہ اسے قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کو کوڑے لگائے گا. اب صحت مندی کے بعد, ٹھیک ہو جانے کے بعد, بیوی سے تعلق, پیار, محبت سب کچھ تھا, مارے اب کیسے اسے. اللہ نے کہا, ہم نے کہا کہ ایک شاخ توڑ لو, فضرب بہی, اور اس شاخ کو اس کے جسم سے لگا دو, مار دو. ولا تہنس, ہم تمہاری قسم نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ اصل ہے ان تمام چیزوں کی جو گناہ کسی آدمی کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں, آدمی نہیں بچ سکتا. تو تقدیر کا جبر اس حد تک ہے, اختیار اس حد تک ہے, اپنے اختیار کو استعمال کرے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر مصیبت جو ہے یہ کوئی آدمی کے گناہوں کی سزا ہے, آزمائش ہے بس, چلی جاتی ہے. آزمائش میں پڑ بھی جاتے ہیں آدمی, نکل بھی جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان پہ آزمائش آ گئی نفات الانس میں, یہ لکھا ہے معجامی نے, ان کے سر کے بال لمبے ہو گئے, آزمائش کے آئی, پیسے کوئی نہیں, تو جنگلوں میں وہ گزارا کر لیتے تھے کچھ چن کے کھا پی کے, تو بال لمبے ہو گئے تو جوئیں پڑ گئیں, اب وہ کاٹتی تھی, تکلیف ہوئی. تو ایک دن عرض کیا کہ اتنے ہی دے دیتے کہ بال کٹوا لیتا. آگے چلے تو کہیں سونا مل گیا, پھر رونے لگے. تو فرشتوں نے کہا اب تمہیں کیا ہو گیا, تو اس نے کہا ان سے عرض کریں کہ محبت کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم کچھ عرض کر سکیں. بہت بڑی چیزیں. اچھا, یہ مسئلہ بہت دفعہ, یہ دفعہ کیسے لکھا ہے, تو دفعہ ہونا آپ جانتے ہیں, تو بد دعا ہے, بہت دفعہ سننے میں آیا ہے, سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز میں دو رکعتوں میں الگ الگ صورتوں کی آخری آیات پڑھنی جائیں تو نماز مکرو ہوتی ہے. یہ شامی نے لکھا ہے, اس کی علت وہاں دیکھ لیں. شامی نے لکھا ہے صراحتاً کہ اگر فرض نماز کی دو رکعتیں جو پہلی ہوتی ہیں ان میں قرآن کریم کی دو صورتوں کی اگر آخری آیات پڑھی جائیں گی تو نماز مکرو ہوگی. دس جناب جی جی
ایشان لفظ ہے نام کے بھی, اس کا مطلب
نہیں بات. اشال کا معلوم نہیں کیا. ایک بات عرض کر دیں جس پہ بہت ٹیلی فون بھی آئے اور بہت سی چیزیں, اگرچہ وہ ریکارڈ کرا دی ہے, لیکن عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا جو جنازہ ہوا ہے اور اس میں خواتین آئی ہیں, اس میں بہت سی غلط فہمی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو درست ہیں. ریکارڈنگ سن لیں, اس میں کافی تشریح ہے, لیکن اس کے باوجود یہ عرض کرتے ہیں کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کس مذہب اور کس فرقے سے تعلق رکھتی تھیں ہمیں معلوم نہیں, ہم ہرگز نہیں جانتے. ان کا قادیانیوں سے کیا تعلق تھا نہیں تھا ہمیں کچھ معلوم نہیں بھائی. یہ کسی کے کفر کا فتویٰ دینا کہ وہ مرتدہ تھیں کافرہ تھیں, یہ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے انہیں معلوم ہوگا. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس چکر میں پڑیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ جا کے کرید کرید کے پوچھے کہ تمہارا عقیدہ کیا اور تم کس خاندان سے؟ مجھے معلوم نہیں گی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں جو خواتین آئی تھیں, تو خواتین کا نماز جنازہ میں آنا اور عورتوں کا جنازے کی نماز پڑھنا یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے, اور وہ پوری امت کے نزدیک جائز. عورتیں کسی مرد کی, کسی کا بھی, عورتیں عورتوں کے جنازہ پڑھیں, کوئی عرض نہیں, پوری امت اس کے جواز کی قائل. اور اس کا جواز جب آپ حدیث میں جائیں گے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر, اور انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں ام سلیم. ام سلیم ان کے گھر آنا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر رہتا تھا اور بہت تعلق تھا اس خانوادے سے. ام سلیم کیا کرتی تھی؟ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھیں, اب تشریف لاتے تھے تو پانی, شربت, ستو پیش کرتی تھی, اور آپ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اچھا بھی بستر بچھا دو, مجھے سونا ہے. تو ام سلیم کو اتنا تعلق تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بستر بچھا دیتی تھی. ایک دن آنکھ کھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چمڑے کا بستر تھا, پسینہ پسینہ ہو گئے تھے, تو پسینہ جمع کر رہی تھی ایک شیشی میں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا, اللہ کے رسول اس پسینے کی جو خوشبو ہے نا, ایسی خوشبو مدینہ منورہ میں کہیں نہیں, تو اپنی دلہنوں کو لگاتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو بہت پیاس ہوگی, تو آپ نے جو مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اس کا سربند کھولا اور کھڑے کھڑے پانی پیا. اسی لیے سبیل پہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز. تو انہوں نے, ام سلیم نے, وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے اس چمڑے کو کاٹ کے رکھ لیا برکت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں نے اسے چھوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو رہے تھے انہی کے گھر, اٹھے, آنکھ کھلی تو ہنستے رہے بہت زیادہ, پھر سو گئے, پھر اٹھے, پھر ہنس رہے تھے. تو ام سلیم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا آج معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے لوگ سمندروں میں جہاز چلا رہے ہیں اور شہروں کے شہر فتح کر رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں, تو آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. آپ نے فرمایا میں پھر سو گیا دوبارہ, پھر میں نے دیکھا میری امت کے لوگ کہاں کہاں چلے گئے. تو ان کا اللہ کے رسول میں, آپ نے فرمایا وہ تم پہلے والوں میں سے ہو گئی نا, تو تم جانور سے گرو گی اور تمہاری شہادت ہو جائے گی. وہی چیز ان کے ساتھ پیش آئی, قبرص میں ان کا مزار اب بھی ہے, وہ گھوڑے سے گری اور انتقال فرما گئی, شہید ہو گئی. ان ام سلیم کا ایک بیٹا تھا عمیر, اور عمیر کے پاس ایک پرندہ تھا طوطے جیسے ہوتے ہیں, تو وہ بچہ اس پرندے سے بڑا تعلق تھا, پنجرے کے پاس رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, عمیر تمہارے نغیر کا کیا بنا؟ عمیر اور نغیر ہم وزن ہے نا, تو وہ ایک طرح کا ایک مصرع بن جاتا تھا. تو عمیر بچے تھے, خوش ہوتے تھے. عمیر کا ہو گیا انتقال, ابو عمیر کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ آپ گھر تشریف لائیں اور جنازہ پڑھ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور جنازہ پڑھایا. جنازے میں ام سلیم جو تھیں وہ آگے آئیں پہلی صف میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھیج دیا کہ پچھلی صف میں کھڑے ہو. ایک یہ حدیث ہے. دوسری حدیث حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آتی ہے, روایات بخاری میں ہر جگہ ملے گی آپ کو, کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور سعد رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت وغیرہ کا دور آیا ہے تو یہ نابینا ہو گئے تھے, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی ان سے, تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ ان کی عزت اور احترام تھا کہ لوگوں نے کہا سعد سب کا انتقال ہو گیا ہے, ایک اکیلے آپ رہ گئے ہیں جنہیں عمر نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کو رکھا تھا, خلافت آپ لے لیں. سعد رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کی. ایک دن طواف میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور انہیں اندر لے گئے اپنے ساتھ, بالکل جس کہتے ہیں نا 1-to-1 بیٹھ کے, کہا کہ علی کو چھوڑیں اور میرے ساتھ. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا علی میں 3 باتیں ایسی ہیں جو ایک بھی ہوتی تو میں اسے نہ چھوڑتا, اور پھر باتوں کا ذکر کیا. بہرحال انہوں نے مدینہ منورہ سے کوئی 7-8 میل کے فاصلے پر اپنا گھر بنا لیا تھا, بڑا کھلا حویلی محل سمجھے. اور سعد رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو 7-8 میل سے یہ جنازہ لایا گیا ہے جنت البقیع. اور جب جنازہ آنے کی اطلاع ہوئی امہات المومنین کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں زندہ تھیں انہوں نے کہا کہ سعد کا جنازہ لاؤ پہلے مسجد نبوی میں, ہم نماز پڑھیں گی. یہ جتنی روایات ہیں نا سعد رضی اللہ عنہ کا چین میں مزار ہے, سب جھوٹ, بالکل غلط. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے دوستوں کے بارے میں اللہ دعوے سے معاف رکھے, مگر ہم سے زیادہ کون جانتا ہے یار. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 17 مزار ہیں, سب جھوٹ ہے. ایک مزار جو کوفہ میں ہے وہ بالکل صحیح, سعد رضی اللہ عنہ کے جو چین میں مزار ہے کچھ نہیں ہے. جنازہ جب لایا گیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا, اور غالباً یہ آخری جنازہ ہے جو مسجد نبوی میں پڑھا گیا غالباً, اور سعد رضی اللہ عنہ نے وصیت یہ کی تھی کہ میرا کفن یہ رکھنا, اور نے کہا اس کفن میں میں لڑا ہوں بدر میں. انہیں بہت وہ کرتا اپنا بہت ہی اچھا لگتا تھا اور بڑی برکت کی چیز. تو جب مسجد نبوی میں جنازہ داخل ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا جو دروازہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے رکھا گیا اور عورتوں نے جنازہ پڑھا. یہ دلیل ہے اس بات کی, پوری امت اسی لیے اس بات پہ متفق ہے کہ عورتیں جنازہ پڑھ سکتی. ہوا یہ کہ جب جنازہ اٹھا لیا گیا تو لوگوں نے آپس میں 6 مگوئیاں کی کہ یہ ام المومنین نے کیا کیا, عورتوں نے یہ کیا کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا لوگوں کو اور فرمانے لگی بس تمہارا اتنا ہی کام رہ گیا کہ آبو اعتراض کرتے ہو, عیب نکالتے ہو میرے کاموں میں, اور کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, ما اسرع الناس, کتنی جلدی لوگ بھول گئے ہیں. سہیل کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں پڑھایا تھا. سہل, سہیل اور صفوان یہ 3 بھائی تھے اور ان کی والدہ تھیں دعد, دال عین دال اس کا نام, ان کا نام تھا دعد, اور انہیں بیضہ, ام بیضہ کہتے تھے. ام بیضہ رضی اللہ عنہ کے یہ 3 صاحبزادے تھے. یا تو حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا ہے, یا پھر یہ کہ سہیل رضی اللہ عنہ پہ متفق ہے مورخین کہ سہیل رضی اللہ کا انتقال ہوا ہے, اور سہیل بڑے قدیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تھے, جتنے حضرت وقر رضی اللہ عنہ پرانے تھے اتنے یہ پرانے تھے. ہجرت کی ہے, حبشہ گئے ہیں, وہاں سے مدینہ منورہ آئے ہیں, مدینہ منورہ میں پھر انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. اور سہیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری میں, تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ریفرنس دیا, فرمایا ما اسرع الناس, لوگوں کو کیا ہو گیا اتنی جلدی بھول گئے ہیں. اس جنازے سے کم بھی سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ 40 برس کے بعد مسجد نبوی میں آیا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا, اور سہیل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رکھ کے پڑھایا. تو اس سے پھر آگے مسئلہ چلا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جنازہ پڑھے گا فلا شیء له, ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ نے اسے کوئی ثواب نہیں ملا. ثواب نہ ملنے کا معنی یہ ہے کہ اسے کم ثواب ملا. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جگہ تنگ ہو گئی, لوگ مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے, پورا ثواب ملا. ایک صورت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے لوگ جنازہ چاہے باہر رکھیں لیکن مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھیں, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے الگ جنازے کی جگہ بنا دی تھی, انہوں نے کہا کوئی جنازہ مسجد نبوی میں نہیں آئے گا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی تھی. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کا قصہ ہے. لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے, تو سعد رضی اللہ عنہ کے جنازہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے. یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی. اس لیے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, حتیٰ کہ اہل حدیث اور اہل تشیع 6 کے 6 متفق ہیں کہ عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں. اگلی بات, عورتیں جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں یا نہ آئیں. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عورت جنازہ پڑھنے کے لیے اگر آئے تو پڑھ لے, نہ آئے زیادہ اچھا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں عورتوں کو بار بار یہ فرمایا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو فرض نماز تم یہاں پڑھنے آتی ہو نا مسجد نبوی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عورت کی سب سے اچھی نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھے, میری اس مسجد سے زیادہ ثواب عورت کو وہاں. اور فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھے اس سے زیادہ ثواب ہے کمرے میں پڑھے, اور کمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے کہ پچھلی کوٹھڑی میں پڑھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ پابندی لگا دی تھی اور عورتیں نہیں آتی تھی مسجد نبوی میں, حنفی فقہا نے اصل میں اس کو لیا ہے. اس لیے نماز جنازہ ہمارے ہاں عورتیں نہیں پڑھتی, ہمارے ہاں یہ چلی ہے. اور مالکیوں کے ہاں بھی یہ چلی ہے. مالکیوں کا امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر جنازہ ہو اور عورتوں کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ان کا ایک ایک عورت کر کے پڑھے, عورتیں جماعت نہیں کریں گی. حنفیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عورتیں صفیں بنائیں اور ان میں امامت کے لیے کوئی عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی, پہلی صف میں درمیان میں کھڑے ہو کے وہ تکبیریں کہیں اور سب اپنا اپنا جنازے اپنے اپنے نماز جنازہ پڑھیں. اسی لیے حنفی فقہا میں کچھ لوگ قائل ہوئے ہیں کہ عورت کے لیے جماعت جنازے کے ساتھ آنا یہ مکروہ ہے. وجہ اس کی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے جو پہلے آپ سے عرض کر دی. حنفیوں سے جب پوچھا گیا کہ ایک آدمی مرد عورت کوئی ہے اور عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں تو جنازہ پڑھیں, حنفی فقہا نے کہا کہ اس طرح پڑھیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا واحدتم بعد واحدتن, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک عورت پڑھے. لیکن مالکیوں میں جو بعد کے ان کے ائمہ آئے ہیں مجتہدین, انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول میں تھوڑی سی اجتہاد کی بات کی ہے. انہوں نے کہا دیکھو اس سے سنت ٹکراتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک عورت جنازہ پڑھے گی تو یہ تو کتنی دیر ہو جائے گی, اور تعجیل جنازے میں جلدی پڑھنا اس کا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا جلدی پڑھو, تو وہ ہمارے قول پہ آگے حنفیوں کے مطابق. انہوں نے کہا عورتیں صفیں بنائیں اور جنازہ پڑھ. تو اس لیے عورتوں کا جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے, کسی نے منع نہیں کیا. اب آخری بات یہ آ گئی کہ عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں, اس سے عورتوں کی نماز تو مکروہ ہوگی ہوگی, مردوں کی نماز بھی مکروہ ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کسی کے کیا خیالات ہیں اور کیا چیزیں, تو کیوں لوگوں کو ایک آزمائش میں ڈالا جائے. عورتوں کو چاہیے کہ جنازہ اگر پڑھنی ہے تو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں, مردوں کے ساتھ پڑھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور نہ شرن اس کی اجازت ہے. یہ اس سارے جنازے کا قصہ ہے.